ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان محترم، سورة حمد کے عنوان سے شروع کر سے آغاز ہوئی ہے. یہ قرآن مجید کا پہلا سورہ ہے. یہ کل جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ قیام کیا، کہ جو جنگ ہوئی جہاد سے کربلا جو رونما ہوا، اس کا اصل مقصد اور ہدف جو تھا وہ دین کی پاسداری تھا، یعنی عمل معروف اور نہی عن المنکر تھا. نماز کی اپنا مقام ہے، روزے کا اپنا مقام ہے، حج اپنے مقام پر ہے، ہر عبادت کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن عبادات میں عمل معروف اور منکر جو ہے، اگرچہ ساتویں اور آٹھویں نمبر پہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن روایات کے مطابق ریڑھ کی ہڈی کے معنی ہے. جس معاشرے میں عمل معروف نہ ہو، نہیں منکر نہ ہو، تو وہ معاشرہ آہستہ آہستہ برائیوں کی طرف جاتا ہے، اچھائیوں کی جگہ برائیاں لے لیتا ہے. یعنی ایک وقت تو انسان یہ ہوتا ہے کہ اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہے اور برائی کو برائی کہتا ہے، لیکن ایک سٹیج وہ آتی ہے جب اچھائی کو اچھا تو سمجھا جا رہا ہوتا ہے لیکن اچھے عمل نہیں کیا جا رہا ہوتا، اور برائی کو برا تو سمجھا جا رہا ہوتا ہے لیکن برا کہاں نہیں جا رہا ہوتا. لیکن ایک وہ وقت، تیسرا وقت وہ ہوتا ہے کہ اگر عمل معروف نہ ہو، نہیں منکر نہ ہو، تو انسان اچھے کو برا سمجھنے لگتا ہے اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے. اگر اس طرح سے معاشرہ قائم ہو جائے تو معاشرہ، مثال کے طور پہ اگر ہمارے گھر میں ایک فرد ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اگر ہم نے امر معروف نہیں کیا، تو آہستہ آہستہ دوسرا آدمی بھی نماز پڑھنا چھوڑے گا، اس کو بھی کوئی شرم نہیں ہوگی، اس کو بھی کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ نماز نہ پڑھنے کو کوئی عیب نہیں سمجھا گیا. لہٰذا کہیں گے کیونکہ ایک بھائی نماز چھوڑتا ہے لہٰذا دوسرا بھائی بھی نماز چھوڑ دے گا، ابا نماز نہیں پڑھتے لہٰذا ہم بھی نماز نہیں پڑھتے. اگر انسان عمل معروف کرے گا اور نہیں منکر کرے گا تو یقیناً کم از کم انسان کو یہ احساس تو دلائے گا کہ دیکھو یہ بات غلط ہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے یہ بات غلط ہے، تو سامنے والے کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یقیناً ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل ہمارا غلط ہے. اس طرح سے دین کو بقا ملتی ہے، دین کو حیات ملتی ہے، دین اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے. یہ 1400 سال آج گزر گئے ہیں، لیکن امام مظلوم تک 50 سال گزرے تھے، 50 سال تقریباً گزرے ہیں. اس کے بعد کس طرح سے ایک نواس رسول کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمل معروف اور نہی منکر جو تھا وہ درمیان میں لوگوں کے ختم ہو گیا تھا. برے کو برا نہیں کہا جا رہا تھا، اچھے کو اچھا نہیں کہا جا رہا تھا. کوئی امام مظلوم کی حمایت کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھ رہا تھا، کوئی یزید کی حمایت کرنے والوں کو برا نہیں سمجھ رہا تھا. یزید جیسے پلید شخص کو لوگوں نے خلیفہ رسول مان کر اس کی بیعت کر لی تھی، اس لیے لوگوں میں کیونکہ عمل معروف نہیں تھا. اگر لوگ برائی کو برائی کہہ رہے ہوتے اور اچھائی کو اچھائی سمجھ رہے ہوتے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کی حکومت میں، مسلمانوں کے ہاتھوں سے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے امام مظلوم کو قتل کر دیا. یہ ممکن ہی نہیں تھا. لیکن یہ کب امکان ہوا؟ یہ جب امکان ہوا جب مسلمانوں میں عمل معروف ختم ہو گیا، نہیں منکر ختم ہو گیا، انہوں نے اچھے کو اچھا کہنا چھوڑ دیا، برے کو برا کہنا چھوڑ دیا. جب تک اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا نہیں ہوگی، اس وقت انسان کتنے ہی مقام پہ پہنچ جائے، چاہے وہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بھی ہو، لیکن معرفت امام نہیں کرتا. لیکن اگر عمل معروف نہیں منکر ہوتا ہے تو یقیناً یہ معرفت امام کا بھی سبب بنتا ہے، معرفت دین کا بھی سبب بنتا ہے، معرفت خدا کا بھی سبب بنتا ہے، معرفت پیغمبر کے صلوات پڑے محمد. لہٰذا مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اچھائی کو کم از کم اچھائی کہتا رہے اور برائی کو برائی کہتا. علماء اس کی جو مثال دی ہے بہت عمدہ مثال دی ہے. دیکھیں، پیغمبر جناب آدم سے لے کے پیغمبر اسلام تک، اور پیغمبر اسلام مولا کائنات سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک، یہ تمام انبیاء آئے. پھر اس میں بعد میں امامت آئی، اس کے علاوہ دیگر اولیاء آئے، بڑے بڑے علماء آئے، بہت بڑے اولیاء گزرے لیکن کبھی بھی دین قائم نہ کر سکے, پوری دنیا میں کبھی بھی دین قائم نہ ہو سکا. نہ جناب آدم کامیاب ہوئے, نہ جناب نوح کامیاب ہو سکے, نہ جناب ابراہیم, نہ جناب عیسیٰ, نہ جناب اسماعیل, جناب موسیٰ, پیغمبر اسلام, مولا علی, امام حسن, امام حسین, جتنے آئمہ دیکھ لیں اور جتنے انبیاء دیکھ لیں, کوئی دین نافذ تو نہیں کر سکا. دین نافذ آئندہ ہونا ہے, وہ ابھی نافذ نہیں ہو سکا. لیکن ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ کہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. ہمارا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم صحیح طرح سے پیغمبر اسلام کی امت ہیں, اگر ہم صحیح طرح سے امیر المومنین کے شیعہ ہیں, تو کم از کم جو وہ کام کرتے تھے وہ کام کرتے رہے. اس کی مثال جو علماء دی بہت اچھی مثال دی ہے. مثال یہ دی ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس تاریکی کو کوئی مٹا تو نہیں سکتا, کوئی بھی نہیں مٹا سکتا. جب سورج ہی غروب ہو گیا تو تاریکی کو کیسے مٹایا جائے؟ جب نور امامت کو خدا نے غیبت میں رکھ دیا ہے تو کوئی بھی ہدایت کرنا چاہے, ہدایت پوری دنیا میں قائم ہو ہی نہیں سکتی. لیکن آپ سوچیں, جب سورج کو غروب کر دیا ہو جاتا ہے تو سورج غروب ہو جانے کے بعد دنیا کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی رہتی ہے؟ کیوں سب لوگ اپنے گھروں پہ بلب جلاتے ہیں, یا چراغ کے زمانے چراغ جلتے رہا, یا موم میں موم جلتی تھی, یا لائٹیں جلائی جاتی تھی, یا آج سرچ لائٹیں جلائی جاتی ہیں, ٹیوب لائٹیں جلائی جاتی ہیں, مرکری بلب جلائے جاتے ہیں, یہ کیوں جلائے جاتے ہیں؟ یہ سب کچھ ملنے کے بعد تمام بلب آپ جمع کر لیں, تمام آپ ٹیوب لائٹس جمع کر لیں, تمام موم بتیاں جمع کر لیں, تمام چیزیں آپ جتنے نور کے وسائل جمع کر لیں, یہ ایک سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور انسان اس کے ذریعے سے تاریکی کو ختم نہیں کر لیتا ہے, لیکن یہ سورج نہ ہونے سے انسان ہی چرارا کر کے یہ بتاتا ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے. اگر بالکل ہم تاریکی میں بیٹھے ہوں گے تو ہمیں نہیں پتا چلے گا دروازہ کہاں پر ہے, کھڑکی کہاں پر ہے, بیڈ کہاں پر ہے, کرسی کہاں پر ہے, اوپر کا راستہ کہاں ہے, نیچے کا راستہ کہاں ہے, کون سی روڈ کس طرف جا رہی ہے, کون سا راستہ کس طرف جا رہا ہے. یہ اسٹریٹ لائٹ لگا کر, یہ بلب لگا کر, یہ ہیڈ لائٹ لگا کر انسان تاریکی کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا, نہ تاریکی ختم کر سکتا ہے, لیکن یہ تاریکی اس حد تک روشنی کو قائم رکھتا ہے تاکہ اپنی ہدایت کا سامان رہے, انسان گمراہ نہ ہو جائے, ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جہاں کھڑکی ہو ہم دروازہ سمجھ کے گزر جائیں, جہاں دروازہ ہو وہاں کھڑکی سمجھ کے بیٹھے رہے. لہذا انسان اس لوگوں چیزوں میں تمیز باقی رہے, اس وجہ سے انسان چراغ جلاتا ہے, موم بتی جلاتا ہے, بلب جلاتا ہے تاکہ یہ چیز باقی رہے. اسی لیے یہ عمل معروف اور نہیں منکر بالکل اسی طرح سے, جب تک امام نہیں ہے اس وقت ذمہ داری ہے اتنا دین انسان باقی رکھے کہ حق کو حق کہا جانے لگے اور باطل کو باطل کہا جائے. سلوات پڑھے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
ہماری ذمہ داری بھی جو ہے وہ اسی حد تک کی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک اور اپنے تک اس بات کو یقین کریں حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے. لوگوں کو صرف اتنا بتاتے رہیں کہ پیغمبر کے بعد جانے کے بعد جب پیغمبر چلے گئے تو حق کہاں پر تھا, باطل کہاں پر تھا, امام حسین سے جنگ ہوئی تو حق کہاں پر تھا, باطل کہاں پر تھا, امام مشتبہ سے جنگ ہوئی تو حق کہاں پر تھا, باطل کہاں پر تھا, امام سجاد قید میں رہے تو حق کہاں پہ تھا, باطل کہاں پہ تھا, عسکریین قید میں رہے, حق کہاں پہ تھا, باطل کہاں پہ تھا, ولایت ایدی علی رضا کو ملی لیکن حق کہاں پہ تھا, باطل کہاں پہ تھا. جب تک یہ فرق کو ہم باقی رکھیں گے اس وقت تک ہماری ذمہ داری ادا ہو رہی ہے. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ سیرت معصومین کی شمع جلا کر لوگوں کو صرف اتنا بتا سکیں حق ہمیشہ یہاں تھا, ان کے مقابلے باطل تھا. سلوات پڑھے محمد والے. حضرت محترم کل جو گفتگو ہوئی تھی وہ یہاں تک پہنچی کہ امام ہادی علیہ الصلوۃ
والسلام
بالکل پتا اللہ بکم یختم, آپ کے ذریعے اللہ ابتدا کرتا ہے, افتتاح کرتا ہے, اور آپ اہل بیت کے ذریعے خدا ون متعال اختتام کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے یہ آئمہ اطہار کی جو ہے فضیلت بیان ہوئی اس جملے میں. دیکھیں دنیا کا مزاج جو ہے, کائنات میں اگر آپ غور کیجئے, کائنات میں کوئی بھی چیز بغیر وسائل کے, اگر آپ کا ایک مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, ایک منزل ہے اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے, آپ کو ایک تیسری چیز جو آپ کا مقصد ہدف نہ بھی ہو تب بھی اس کا سہارا لینا پڑتا ہے. اگر میں لندن میں بیٹھا ہوں اور میں سوئٹزرلینڈ آنا چاہتا ہوں تو مجھے جہاز کا سہارا لینا پڑا, ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ جہاز میرا مقصد نہیں تھا, مقصد اور ہدف ایم جو میرا تھا وہ یہ تھا کہ میں سوئٹزر لینڈ پہنچ جاؤں, لہٰذا میں نے سہارا لیا. آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے تھے لیکن آپ کو یہاں مجلس میں آنا تھا, آپ نے گاڑیوں کا سہارا لیا, آپ گاڑی کے ذریعے آئے ہیں. لہٰذا اس دنیا میں آپ کوئی بھی چیز دیکھیں, کوئی بھی مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے, اس میں کسی نہ کسی چیز کو وسیلہ قرار دینا ہوتا ہے. اگر انسان جو ہے کھانا بھوک لگتی ہے تو روٹی کو اللہ نے اس کا وسیلہ بنایا ہے, اگر پیاس لگتی ہے تو خدا نے اس کو پانی کا وسیلہ بنایا ہے. خدا بندے متعال نے ہر چیز کو کسی نہ کسی چیز کا ایک وسیلہ بنایا ہے, اس وسیلے کے ذریعے انسان کسی اپنے ہدف تک پہنچتا ہے, اپنے مقام تک پہنچتا ہے. لیکن جو وسیلہ ہے, جو پہنچانے والا وسیلہ ہے, اس کی بھی کچھ کنڈیشن ہوتی ہیں, اس کی بھی تعریف ہوتی ہے. وسیلہ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ کسی چیز کو کسی چیز تک پہنچاتی ہے, لیکن ہر وسیلہ ہر چیز تک نہیں پہنچتی. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی پیاس بجھا لے تو پانی تو وسیلہ ہے, لیکن آگ اگر چاہے آگ سے بجھانا تو آگ سے کبھی پیاس انسان بجھا نہیں سکتا, جبکہ آگ خود وسیلہ ہے. لیکن آگ سے پیاس نہیں بجھائی جا سکتی. کسی کو کھانا پکانا ہے تو کھانا پکانے کے لیے انسان پانی استعمال نہیں کر سکتا, پانی کے ذریعے کھانا نہیں پک سکتا. وہاں اللہ نے آگ کو وسیلہ قرار دی ہے, یعنی پانی ہے وسیلہ لیکن پانی کے ذریعے کھانا پکایا نہیں جا سکتا. وہاں پر جو ہے خدا بند مطالع نے آگ کو قرار دیا ہے, جو وسیلہ خدا نے جس مقام پر قرار دے دیا ہے اس کو اسی مقام پر استعمال کرنا ہوگا. اگر وسیلے کو بھی تبدیل کر دیا جائے تو ہدف تک پہنچا نہیں جا سکتا. یہی وجہ عزیزان محترم کہ مذہب اہل بیت کا جو سلسلہ ہے وہ واسطوں کا وہ سلسلہ ہے جو خدا کی طرف سے قائم کردہ تھا. لہذا پیغمبر اسلام جب آخر میں جا رہے ہیں یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں, من کو مولا ہو پاضا مولا, اگر کسی کو میری ولایت کا درک کرنا ہے تو علی کے ذریعے آنا ہوگا, اور اگر علی کے ذریعے آئے گا تو یقیناً وہ پیغمبر کی ولایت کو درک کر سکتا ہے. سلوات پڑھیں محمد اللہ
علی.
یقیناً یہ وسیلہ, یعنی اگر پیغمبر تک جانا ہے تو پیغمبر تک جانے کا وسیلہ وہ قرار دیا جائے گا جس کو خدا بندے متعال نے منتخب کیا ہے. نہیں ہو سکتا کہ ہمیں اپنی طرف سے کوئی وسیلہ بنائے اور اس کے ذریعے پیغمبر کا قرب چاہے, اور کسی کو ہم نبی بنا لیں اس کے ذریعے اللہ کا قرب چاہے, ممکن نہیں ہے. جس کو خدا نے جہاں پہ قرار دیا ہے, وسیلے کی کنڈیشن ایک یہی ہے کہ جس چیز کا وسیلہ خدا بندے متعال جس چیز کو بنا دیا ہے ہمیں اس وسیلے کو اختیار کرنا ہے. اور تیسری چیز خدا نے جو اہمیت کی حامل ہے ہمارے لیے وہ عزیزان محترم وہ یہ ہے کہ اللہ نے ضرورتیں کم رکھی, ان ضرورتوں کے حل جو تھے وسائل جو تھے زیادہ ہیں. یعنی مسائل کم ہیں وسائل زیادہ رکھے. پھر اللہ نے دیکھیں پیاس اگر بجھانا ہوتی تو اگر کنویں میں زمین میں پانی ہوتا اور انسان نکالتا زمین سے پانی تو انسان کی پیاس بجھ جانی ہوتی, کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی. لیکن خدا نے فقط زمین پانی نہیں رکھا, خدا نے چشموں کو بھی جاری کیا, خدا نے دریا بھی بنایا, خدا نے سمندر بھی بنایا, خدا نے پانی بھی برسایا, تاکہ انسان کی ضرورت ایک ہے کہ جہاں پر زمین تک نہ پہنچ سکے وہاں جھیل سے پانی لے لے, جہاں جھیل نہ ہو وہاں دریا سے پانی لے لے, جہاں دریا ہو نہ جھیل ہو تو وہاں چشمے پہاڑوں کی بلندیوں پہ چشمے بنا دیے. کہا جہاں چشمے بھی نہیں وہاں برف کی صورت میں خدا نے پانی نازل کر دیا کہ اس کو پگھلا کے تم استعمال کر لو. یعنی خدا نے ضرورت یہ رکھی, وسائل بہت زیادہ رکھے. انسان پیٹ بھرنے کے لیے اگر صرف گندم ہوتی تو خدا بند مطالع اگر گندم نازل کرتا اور گندم انسان کو دیتا تو پیٹ تو انسان کا گندم سے ہی بھر جاتا اور بھوک انسان کی گندم سے ہی مٹ جاتی. لیکن گندم بھوک خدا نے ایک طرح کی رکھی, لیکن اس کے لیے مختلف لذیذ کھانے بنائے, مختلف گوشت رکھے, وائٹ میٹ رکھے, ریڈ میٹ رکھا, مختلف ویجیٹیبل رکھے, مختلف چیزیں خدا نے دالیں رکھی. یہ تمام چیزیں خدا نے کیوں رکھی؟ ایک بھوک کے لیے خدا نے بہت سارے سینکڑوں وسائل بنائے تاکہ تم اس سے بھوک کو اپنی مٹا سکو. سلوات پڑھے محمد اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے خدا نے اتنے وسائل دیے, انسان اپنے مونوپلی کرنے کے لیے, بعض گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اپنی مونوپلی کرنے کے لیے, بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ مونوپلی کرنے کے لیے کبھی تیل کی قیمت بڑھا دیتی ہیں, کبھی گھٹا دیتی ہیں, کبھی سونے کی قیمت بڑھا دیتی ہیں, کبھی گھٹا دیتی ہیں. لیکن یہ سب جو ہے فیک ہوتا ہے, وہ اپنی قیمتوں کو اسٹیبلش رکھنے کے لیے بہت سی چیزیں ضائع کر دیتے ہیں, گندم بھی ضائع کر دیتے ہیں, تیل بھی ضائع کر دیتے ہیں, چیزیں مارکیٹ سے غائب کر دیتے ہیں, ہول سیل میں لے جاتے ہیں, بلیک مارکیٹ میں لے جاتے ہیں, چیزوں کو جو ہے دفن کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی ویلیو برقرار رہے.
لیکن خداوند متعال نے انسان کو اس طرح کی اجازت نہیں دی. خدا نے ہر طرح کی نعمت انسان کو عطا کی. اس نعمت کو آپ ایک دیکھیں, انسان کھانا کھاتا ہے, پانی پیتا ہے, تو اس کے لیے خدا نے کتنی نعمتیں بنائی ایک کھانے اور پانی کے لیے. وہ میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں, پتہ نہیں آپ کیا دی, کہ روٹی کو اگر خدا بندے متعال شعور دے دے, شعور تو بلاخر ہے, وہ کبھی اور گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ اگر روٹی کو قوت کلام دے دے, یعنی اگر وہ بات کرنے لگے, تو انسان جب روٹی کھانے کھا بھی چکے تو اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں کتنی بری طرح سے شکوہ کرے گیا خدا, یہ کیسا انسان ہے کہ پہلے اس نے ہل چلایا تھا, اس ہل چلا کے میرے اس نے دانے کو بویا تھا, جب میں سرسبز ہو گئی تو اس نے مجھے آ کر کاٹ دیا, جب میں کاٹا گیا پھر مجھے درو کیا گیا, مشین میں ڈال کے پیس دیا گیا, جب مجھے پیس لیا گیا تو پھر اس نے پانی میں اس کو گوندا, جب پانی مجھے گوند لیا گیا پھر اس نے آگ کے اوپر مجھے سیکھا, جب مجھے جلا دیا گیا اس کے بعد اس نے اپنے دانتوں سے چبا کے مجھے کھایا. تو ایک اگر روٹی کو اگر آپ دیکھیں تو خداوند نے متعال سے شکوا کرنے آئے, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لقمے کے لیے ہل بھی چلوایا, دھوپ بھی پیدا کی, پانی بھی ڈلوایا, گندم کو ہرا بھی کروایا, اس کو درو بھی کروایا, اس کو سکھوایا بھی, گندوایا بھی, پسوایا بھی, تاکہ تم یہ سمجھ لو کہ اگر تم ایک لقمہ کھانا چاہتے ہو تو دس سو وسائل کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے. انسان تصور تو کرو کہ جب خدا تمہیں ایک لقمہ روٹی دسیوں وسائل کے بعد نہیں دیتا تو تم کس طرح سے فکر کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے دامن آل محمد. تو ممکن ہی نہیں ہے, جب مادی نعمتیں خدا نے وسائل کے ذریعے عطا کی ہیں تو معنوی نعمت بغیر وسائل کے کیسے دے دے. جب خدا ہمیں پانی زمین کے ذریعے دے رہا ہے, کھانا ہمیں زمین کے ذریعے دے رہا ہے, دین ہمیں نبوت کے ذریعے دے رہا ہے, تمام چیزیں خدا کسی نہ کسی ذریعے سے دے رہا ہے, تو ممکن کیسے ہے کہ ہم بغیر ذریعے کے خدا تک پہنچ جائیں؟ یعنی خدا خدا ہوتے وسائل کا استعمال کر رہا ہے اور وقت کو الہ وسیلہ کہہ کر وہ کہہ رہا ہے, اے صاحبان ایو الذین آمنوا وقت کو الہ وسیلہ, جاؤ جا کر وسیلہ تلاش کرو, بناؤ نہیں, اس لیے اگر تم بناؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, وسیلہ ہم بنائیں گے, تلاش تمہیں کرنا ہوگا, ہم نے قدیر کے میدان میں وسیلہ بنا دیا تھا, تمہیں کرنا. یہ خدا بندے متعال کا انتظام ہے, پوری کائنات اسی نظام کے ذریعے چل رہی ہے, پوری کائنات بغیر وسائل کے کچھ نہیں ہوتی. الیکٹرک سٹی ایجاد کرنے والے نے الیکٹرک سٹی ایجاد کی, لیکن عزیزان محترم بتائیے جہاں کہیں بھی الیکٹرسٹی بنائی جا رہی ہے کہ وہاں سے یہاں تک کتنے وسائل کی ضرورت پڑی, ورنہ یہ جو روشنی ہمارے قابل دائر نہیں تھی کہ ہم اس کو استعمال کر سکیں, اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. یہ وسائل سے مختلف گزری ہے, گزرنے کے بعد اس لائق بنی ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ مکان بنا ہے, یہ مکان ایسے نہیں بنا ہے, مختلف مراحل سے گزرا ہے, مختلف وسائل سے گزرا ہے, اللہ نے کتنوں کو وسیلہ قرار دیا ہے, اس کے بعد یہ مکان ہمارے سر پر قائم ہے. لہذا بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہماری دنیا کی تمام چیزیں وسائل کے ذریعے ہوتی ہیں. اب جو میں نے مقدمہ باندھا تھا اس لیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہا ہوں, کہہ رہے ہیں
علیہ محمد,
امام علیہ السلام کہے بیکم فتح اللہ و بیکم یختم, اے اللہ اہل بیت آپ کے ذریعے خدا بند متعال افتتاح کرتا ہے اور آپ کے ذریعے اختتام کرتا ہے. اور جب خدا نے خود کلام کرنا چاہا تو خدا نے بھی اسی طرح کلام کیا, بسم اللہ رب العالمین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھو اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے. یعنی خدا بھی یہ کہہ رہا ہے تمہیں اللہ کے پاس اللہ کے نام سے آنا ہوگا, نہ خدا کے پاس خدا سکتے ہو, یعنی اللہ کے پاس بھی جاؤ گے تو بھی وسیلے کے ذریعے جاؤ گے, اور اگر اللہ کسی چیز کی ابتدا کرے گا تو بھی وہ وسیلے سے کرے گا. امام نے بھی لفظ بے استعمال کیا, خدا نے بھی لفظ بے استعمال کیا. کل میں نے عرض کیا تھا جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ سورہ حمد میں ہے, جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے, جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطۂ بسم اللہ میں ہے, ہیں. پھر علی علیہ السلام جو مجسمہ قرآن ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انا نقطۃ تحت الباء, میں وہ نقطہ ہوں جو بار کے نیچے.
نعرہ حیدری,
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری,
امام علیہ السلام نے بہت لطیف مور کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں نقطۂ با ہوں, یعنی نقطۂ با وہ ہے. دیکھیں عزیزان محترم, جس چیز کے تو اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ خدا نے جب ابتدا, جب وسیلے کا ذکر کیا تب بھی با کا لفظ استعمال کیا, جب امام نے لفظ وسیلہ استعمال کیا تب بھی با کا لفظ استعمال کیا. یعنی با وہ ہے جو خالق کو مخلوق سے ملاتی ہے, مخلوق کو خالق سے ملاتی ہے. یعنی اگر اس کو مجسم کر دیا جائے, وجود علی وہ وجود ہے جو مخلوق کو خدا سے ملاتا ہے اور خدا کو مخلوق سے ملاتا ہے.
محترم,
نقطہ کیا ہوتا ہے؟
کیا
نقطہ اگر پھیلتا ہے تو حرف بنتا ہے, حرف اگر ملتا ہے تو کلمہ بنتا ہے. کلمے جب آس ایک دوسرے کے ساتھ رکھے جاتے ہیں تو جملہ بنتا ہے, اور جب جملہ بنتا ہے پھر آیت بنتی ہے. جب آیت بنتی ہے تو سورہ بنتا ہے, جب سورے بنتے ہیں تو پھر قرآن بنتا ہے. یعنی اگر قرآن کو سمیٹو تو سورے بنتے ہیں, سورے کو سمیٹو تو آیت بن جاتی ہے, اور آیت کو سمیٹو تو کلمہ بن جاتا ہے, جملہ بنتا ہے, اور اگر جملے کو سمیٹو تو کلمہ بنتا ہے, اگر کلمے کو سمیٹو تو حرف بنتا ہے, اگر حرف کو سمیٹو تو نقطہ بنتا ہے. یعنی سارا قرآن جو اگر سمیٹ لیا جائے تو وہ ایک نقطے کے اندر آ جاتا ہے. اس نقطے آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں, کہتے عالم تشریح میں بائے بسم اللہ کا نقطہ وجود قرآن پر دلیل ہے. یعنی اگر بائے بسم اللہ کی تفسیر کی جائے تو اسے قرآن کہتے ہیں, لیکن عالم وجود میں, عالم تکوین میں ذات علی اس نقطے کے مانند ہے کہ اگر کائنات کو پھیلا دیا جائے تو وہ کائنات کہلاتی ہے, اگر اس کو سمیٹ دیا جائے تو اسے مولا کائنات
کہتے
ہیں.
کہہ رہے ہیں کہ میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہوں. امیر الماء دیکھیں, با کے کچھ کام ہوتے ہیں. با جو ہے مدد کے معنی میں, آیت اللہ قراتی بہت عمدہ مثال دی, کہا قرآن خدا کی مدد سے شروع ہوا ہے اور خدا کی پناہ پہ ختم ہوا ہے. یعنی تمام دین کا خلاصہ یہ ہے کہ مدد خدا سے طلب کرو, پناہ بھی خدا سے طلب کرو. لہذا خدا قرآن جو ہے بائے بسم اللہ سے شروع ہوا, اور یہ بہت سارے علماء نے اس بات پہ تفسیر بھی کی, کہا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خود خدا سے پکارنا چاہیے, خدا خود قرآن میں درج دے رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے اسماء سے بلایا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہم اللہ سے شروع نہیں کرتے, اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. اس لیے اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کے وجود سے شروع کیا جائے. اچھا حروف جو ہوتے ہیں, اب یہ تھوڑی سی کیونکہ تفسیری بھی گفتگو ہے, ذری جو تھوڑا سی دقت کرنا ہوگی.
بسم اللہ,
حروف عربی زبان میں من ہے, فی ہے. میں نے کل اشارہ اتنا بات کہی تھی کہ تمام زبانوں میں ایک حرف ہوتا ہے, ایک فعل ہوتا ہے جس کو ورب کہتے ہیں, اسم ہوتا ہے اسے ناؤن کہتے ہیں. حروف جو ہوتے عموماً ایک دوسرے جملے کو جوڑنے کے لیے کام آتے, جیسے اردو میں کا کی کے می وغیرہ سے. اسی طرح سے اردو میں عربی زبان میں من ہے, فی ہے, لا ہے, یہ تمام حروف ہیں جو مختلف چیزوں میں کام آتے ہیں. با ہے. حروف کی وہاں بڑی قسمیں, جو عربی زبان آپ جانتے ہیں بہت وسیع ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے یہ با کون سا حرف ہے. عربی زبان میں حرف دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. باس اور کو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے جو سامنے اس کے آگے جو کلمہ ہوتا ہے اس پر کوئی اثر نہیں رکھتے. یعنی بغیر اثر کے وہ حرف ہوتے ہیں. کچھ حروف ہوتے ہیں جو اثر ڈالتے ہیں, جو اثر ڈالتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں عامل ہے, یہ عمل کرتا ہے, یہ اثر ڈالتا ہے اپنا. بعض ہوتے ہیں وہ اثر نہیں ڈالتے. با ان حروف میں سے جو اپنے بعد والے پر اثر ڈالتا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ بے اثر ہوتا ہے. با ہمیشہ اپنے بعد والے پر ایک تاثیر رکھتا ہے. اور جو تاثیر رکھتے ہیں وہ بھی تین طرح کے ہوتے ہیں. یا تو اثر اس طرح سے رکھتے ہیں کہ وہ بعد کسی چیز کو رفع دیتے ہیں یعنی زبر دیتے ہیں, کسی چیز کو کسرہ دیتے ہیں یعنی زیر دیتے ہیں, کسی چیز کو ذمہ دیتے ہیں یعنی اس پر پیش آتا ہے. لہذا با ان میں سے ہے جو عمل کرتا ہے لیکن اپنے بعد والے کو نہ زبر دیتا ہے نہ اپنے بعد والے کو پیش دیتا ہے, یا اپنے بعد والے کو زیر دیتا ہے. کہیں بھی آپ کبھی بھی نہیں پڑھیں گے بے کے بعد کہیں زبر لگا ہو یا بے کے بعد کہیں پیش لگا ہو. بسم اللہ ہے, دیکھیں بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے. جہاں بھی بے ہوگا بے عبدہ ہی ہوگا, بے عبدہ کہیں نہیں ہوگا, بے عبدہ کہیں نہیں ہوگا, بے عبدہ ہی. اس لیے کہ بے کے بعد ہمیشہ زیر آتا ہے, یعنی بے عمل بھی کرتا ہے اور عمل میں بھی کسی کو زبر نہیں دیتا, پیش نہیں دیتا, بلکہ زیر دیتا ہے. اور پھر تیسری جو نوبت ہے بے حروف کی وہ یہ ہے کہ بے حروف وہ ہوتے ہیں, بعض حروف اگر لکھے ہوتے ہیں تو عمل کرتے ہیں اور بعض حروف نہیں لکھے ہوتے تب بھی عمل کرتے ہیں, یعنی پردے میں ہوتے ہیں تب بھی عمل کرتے ہیں, ظاہر ہوتے ہیں تب بھی عمل کرتے ہیں. با ان حرفوں میں سے ہے جو کہ نہ فقط عمل کرتا ہے بلکہ عمل جڑ دیتا ہے یعنی کسرہ دیتا ہے. نہ فقط وہ کسرہ دیتا ہے بلکہ اگر لکھا ہوتا ہے تو بھی کسرہ دیتا ہے, اور اگر پردے میں ہوتا ہے تو بھی وہ کسرہ دیتا ہے. یعنی وہ عمل اس طرح سے کرتا ہے جو ظاہر بھی عمل کرتا ہے اور باطن بھی عمل کرتا ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جانتے ہو علی کون ہے؟ علی کو ہے جس نے پشت پردہ ہو کر بھی تمام انبیاء کی امداد کی تھی, ہر نبی کی مدد کی تھی, اور ہر نبی میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تمام انبیاء کی پشت پردہ مدد کی تھی اور مجھ پر ظاہر ہو کے مدد کی. جب پشت پردہ سے یعنی ظاہری ولادت کعبے میں نہیں ہوئی تھی تب بھی نوح کی کشتی کو کس نے, مولا علی خود خطبے میں کہتے ہیں نوح کی کشتی کو پار کس نے لگایا, ابراہیم کو نمرود کی آگ سے کس نے بچایا, عیسیٰ کو صلیب سے چڑھنے سے کس نے بچایا, موسیٰ کے لیے دریا میں گھر کس نے بنایا, کہا اللہ نے یہ میرے اختیار کیا تھا. ہر نبی پہ جب آفت آتی تھی تو خدا علی کو بھیجتا تھا, اے خدا اے میرے علی جاؤ اور اس میرے نبی کی مدد کرو, اس لیے کہ یہ میرے دین کی تبلیغ کر رہا ہے. اب پیغمبر اسلام نہیں فرماتے ہیں کہ مجھ میں دیگر انبیاء میں, چونکہ یہ خاتم الانبیاء ہے, یہ سرتاج انبیاء ہے, یہ رحمت للعالمین ہے, یہ اشرف المخلوقات ہے, تمام انبیاء کی اس طرف شرط تھا کہ علی پردے سے مدد کرتے تھے, لیکن اب مقام پیغمبر ہے, مقام پیغمبر کی بنا پر علی کو حضور پیغمبر آ کے مدد کرنا پڑی. لہٰذا جب خیبر فتح نہ ہو رہا تھا, جب خیبر فتح نہ ہو سکا تو امیر پیغمبر اسلام نے اس وقت نادے علی مدانے لگائے, اے خدا اس کو بھیج دے جو عجائب کا مظہر ہے تاکہ تیری دین کی نصرت ہو.
ختم انبیاء باواز بلند
صلوات
حیدری.
علی وہ ہیں جو پشت پردہ بھی مدد کرتے ہیں, جو ظاہر میں آ جاتے ہیں تو بھی مدد کرتے ہیں. لیکن میں نے با کی ایک اور خصوصیت بتائی, با عمل تو کرتا ہے لیکن نہ زبر دیتا ہے نہ پیش کرتا ہے. اب علی کی خصوصیت ہی دیکھ لیں, علی کے مقابل میں جو آیا ہے علی نے اسے دیکھ لیا. علی وہ ہے اس لیے علی با نقطہ ہے, کیونکہ علی جس کے مقابلے میں کوئی آ کر علی پر زبر نہیں ہو سکا ہے, جو علی کے مقابلے میں آ گیا, جو لفظ با کے سامنے آتا ہے با اسے جڑ دیتا ہے, با اسے گھیر دیتا ہے. علی کیونکہ اسی با کا مجسمہ ہے, جب بھی کوئی علی کے مقابلے میں آیا ہے تو علی نے اسے زیر لے گا.
سلام.
میدان محترم یہاں سے اب ابتدا ہے کہ خدا بند متعال قرآن میں یہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی وجود علی وہ وجود ہے کہ جس کے ذریعہ اللہ کے اسماء کو پہچانا جاتا ہے, اللہ کے وجود کو پہچانا جاتا ہے. اللہ نے اس طرح سے ایک آیت اللہ کی میں تقریر سن رہا تھا, اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں خدا نے کس لطیف انداز سے ذکر علی کیا. مجھے نہیں پتا, میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی نہیں پڑھی, کہ مشہور و معروف روایت سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ ابن عباس آئے اور امیر شام کے دربار میں کسی نے انہوں نے وہاں پہ چگلی کی امیر المومنین کی وہاں ہوا کرتی تھی, تو کہا کہ میں نے کچھ علی سے متعلق سنا ہے کہ علی کچھ کہتے ہیں, تو تم بتاؤ کہ علی نے ایسا کہا. اور ابن عباس وہ راوی ہیں جو سنی شیعہ دونوں میں سکا مانے جاتے ہیں. کہا ہاں علی نے یہ کہا ہے کہ انا نقطہ تو تحت الباء, میں وہ بسم اللہ کا نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہوں. دیکھیں شرط یہ ہے کہ دشمن بھی فضیلت کو تسلیم کرے, شرط یہ ہے کہ دشمن بھی اس کے فضائل کا اقرار کرے, اور اس طرح اقرار نہ کرے, انکار کرتے ہوئے اقرار کرے نہیں فضیلت. جیسے امیر شام نے یہ سنا, کہا کہ علی بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے, کہا علی نے خود کہا, کہا تم نے سنا ہے کہ علی نے یہ کہا کہ وہ بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے, کہا کہا اگر علی نے کہا ہے تو علی جھوٹ نہیں بول رہا, پھر علی ہے بائے بسم اللہ کا نقطہ. آج سے میں یہ کروں گا کہ بسم اللہ نماز میں بسم اللہ کو نماز سے یہاں سے نکالا گیا کہ جب حدیث یہ پتا چلی کہ علی نقطہ بسم اللہ ہے, تو کہا کہ اچھا اگر علی نقطہ بسم اللہ ہے تو علی کیونکہ جھوٹ بولتا نہیں, مجھے تذکرہ علی پسند نہیں ہے, تو اس پہ ابن عباس نے کہا اے معاویہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں, اس لیے کہ قرآن کی کون سی آیت ہے جو علی کی فضیلت پہ دلیل ہے.
حاضری
کہتے علی بلایا, کہا میں نے سنا ہے تو علی کو ستم نہیں کرتا, یعنی علی علیہ السلام پہ ابیوز. آپ دیکھیں کیا مقام تھا کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد, پیغمبر پہ درود و سلام کے بعد, مسلمان خطیب جو تھے وہ امیر المومنین پر لان پڑتے تھے, اور 90-95 برس, بتائیں کتنے برس تک, ایک صدی تقریباً پڑھا گیا, 90 برس تو پڑھی گئی لان پڑھی گئی. لہذا کہا کہ میں نے سنا تو لان نہیں کرتا, تو کہا میں علی پر لان نہیں کرتا اس لیے کہ کچھ چیزیں میں نے پیغمبر سے کان میں سنی, اگر ایک بھی میرے لیے ثابت ہوتی تو میں اس پر افتخار کرتا. کہا کیا سنی؟ کہا سنا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ علی تو ویسے ہی ہے جیسے ہارون موسا کے لیے ہے. کہا حدیث منزلت مجھے یاد ہے, کہ اگر پیغمبر نے میرے لیے کہی ہوتی تو میں بہت بلند مقام پہ اپنے آپ کو سمجھتا. کہا اس کے علاوہ کیا پیغمبر سنا؟ کہا جب مباہلے کا وقت آیا تھا, جب مباہلہ کے گئے تھے, کہا پیغمبر اسلام نفس سے اب کی بنیاد پر لے گئے تھے, نہیں نفس سے رسول کی بنیاد پر گئے تھے, لہٰذا علی کو لے کے گئے تھے جبکہ سارے اصحاب موجود تھے. اللہ نے سب کے لیے اجازت دی تھی لیکن تمام اصحاب نے ایک علی کو لے کر گئے تھے, لہٰذا اگر مجھے لے کر جاتے پیغمبر اسلام تو میں اس پہ افتخار کرتا. اس نے کہا اگر یہ علی کی فضیلت ہے, کہا ہاں یہ علی, یعنی یہ وہ فضائل ہیں جس کی بنا پر میں علی کے اوپر لان نہیں کر سکتا. تو ایزان محترم وہاں پہ وہ خاموش ہو گیا, اور خاموش ہونے کے بعد آگے بولنے کا کوئی چارہ نہیں تھا, لہٰذا وہ خاموش ہو گیا اور وہ جو راوی تھا وہ دربار سے چلا گیا. تو بات یہ تھی کہ علی علیہ السلام کے فضائل و کمالات بہت زیادہ ہیں. بس آپ نے جب یہ کہا کہ میں نقطۂ با ہوں, یعنی نقطۂ با وہ ہے کہ جس میں تمام قرآن سمٹا ہوا ہے, تمام علوم سمٹے ہوئے, امیر المومنین وہ وجود ہیں. اچھا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین وہ وجود ہیں تو اس کے معنی قطعاً ہی نہیں ہوتے صرف امیر المومنین وہ وجود ہیں. یاد رکھیں کہ پیغمبر اسلام نے نہ اللہ کو کہیں معیار قرار دیا, نہ اپنی ذات کو کہیں معیار قرار دیا. کسی بھی جگہ پر معیار جو ہے نہ اللہ ہے نہ ذات پیغمبر ہے. اللہ پر ایمان رکھنا یقیناً ایمان کی تعریف ہی ہے کہ انسان اللہ کے وحدانیت کا قائل ہو اور پیغمبر کی رسالت کا قائل ہو. لیکن پیغمبر اسلام نے حق اور باطل کا میزان نہ اللہ کی وحدانیت کو قرار دیا نہ اپنی نبوت کو قرار دیا. لہذا جہاں پر بھی میزان کی بات آئی ہے, چاہے محبت کا میزان بنایا تو علی کو بنایا, ایمان کا میزان بنایا تو علی کو بنایا, عبادت کا میزان بنایا تو علی کو بنایا, ہر چیز کا میزان اگر قرار دیا ہے تو اللہ نے پیغمبر اسلام نے علی کو قرار دیا ہے, تاکہ جو اس میزان کو مانتا ہوگا, جو پیغمبر کے بنائے ہوئے میزان کو مانتا ہوگا, تو وہ پیغمبر کو بھی مانے گا, وہ خدا کو مانے گا. سلوات پڑھیں محمد
اللہم صلی اللہ علیہ
وسلم. آج میں کر رہا تھا تو عبد اللہ کہتے خدا نے کس لطیف انداز سے گفتگو کی قرآن میں, کہا بائے بسم اللہ کے ذریعے قرآن شروع ہو رہا ہے اور پیغمبر ہر بسم اللہ مختلف ہوتی ہیں. آپ یاد رکھیں ہر بسم اللہ کا نقطہ نہیں امیر المومنین. 114 بسم اللہ قرآن مجید میں آئی ہیں, ایک سورہ کے اوپر بسم اللہ نہیں 114 سورے ہیں, ان میں تمام سوروں میں صرف ایک سورہ ہے سورہ کے اوپر سورہ توبہ, اس کے اوپر بسم اللہ نہیں ہے, اس کے علاوہ تمام پہ ہے. لیکن 114 اس طرح سے ہو گئی ہیں کہ جو جناب سلیمان کو نے خط لکھا تھا اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا, قرآن نے اس خط کو نقل کیا ہے, لہٰذا 114 مرتبہ قرآن مجید میں بسم اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن ہر بسم اللہ کا نقطہ پیغمبر مولا علی نے آپ کو نہیں کہا, مولا نے کہا کہ میں سورہ حمد کی بائے بسم اللہ کیوں. ہر بسم اللہ کے معنی الگ ہیں, ہر بسم اللہ کا مفہوم الگ ہے, ہر بسم اللہ کا ترجمہ اگر کیا جائے الگ ہے, اس کی وابستگی الگ ہے, اس کی تفسیر الگ ہے. تمام بسم اللہوں کی تفسیر ایک نہیں ہے, جو جس سورے کے اوپر بسم اللہ ہے اس کی تفسیر اس سورے کے مطابق ہے. یہاں پہ جو ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں وہ سورہ حمد کی بیان کر رہے ہیں, یہاں پر جو بائے بسم اللہ ہے وہ امیر المومنین ہے, نہ کہ سورہ بقرہ کی, نہ کہ سورہ کوثر کی, نہ سورہ نازل اللہ کی, وہ بسم اللہ الگ ہیں. اس بسم اللہ کی بات ہوئی کہا, وہ کا عجیب نقطہ, خداوند متعال نے کلام میں سب سے پہلا جو سورہ قرار دیا وہ سورہ حمد کو قرار دیا, جبکہ نازل ہونے والا پہلا سورہ نہیں ہے. آپ جانتے سورہ اقرا پہلے نازل ہوا ہے, لیکن جب ترتیب دی گئی, اور یہاں پہ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ سورہ حمد کا نام ہے کہ فاتحۃ الکتاب, اور اس میں تمام مسلمان متفق ہیں. فاتحۃ الکتاب اس کتاب اس سورے کا نام ہے, اس میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں, ہر مسلمان متفق ہے یہ فاتحۃ الکتاب ہے. لیکن جب بیان کی جاتی ہے تاریخ تو کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام تو قرآن نہیں چھوڑ گئے, قرآن تو انہوں نے جمع کیا تھا, قرآن انہوں نے ترتیب دیا تھا. آیت اللہ قراتی کہتے ہیں خود یہ نام یہ بتا رہا ہے, فاتحہ معنی اوپننگ. آپ انگلش میں قرآن جا کے ترجمہ دیکھیں, اوپننگ آف بک, اوپننگ نام رکھا جاتا ہے. یعنی اگر کتاب وجود ہی نہیں رکھتی تھی, پیغمبر اسلام کتاب چھوڑ کے نہیں گئے تھے, تو کیسے ہو سکتا ہے پہلے سورے کا نام ہی فاتحۃ الکتاب ہو. پہلے سورے کا نام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر پورا قرآن چھوڑ کے گئے تھے, جم کر کے گئے تھے, بین دفعتین چھوڑ کے گئے تھے, اس میں پہلا سورہ سورہ حمد رکھا, تبھی اس کو فاتحۃ الکتاب کا, یعنی وہ سورہ جس کے ذریعے سے کتاب کا افتتاح ہوتا ہے. سلوات پڑھیں محمد بس جان محترم. عرض کیا کہ کہتے ہیں کہ عجیب لطیف انداز میں خدا بندے متعال نے بائے بسم اللہ کا تذکرہ کیا کہ تمام سورے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واجب قرار دیا کہ اس سورے کو پڑھو, چاہے کوئی سورہ پڑھو نہ پڑھو, اس سورے کو پڑھنا ہے, اس سورے کے ذریعے تمہاری نماز قبول ہونا ہے, اس سورے کے ذریعے تمہاری نماز بارگاہ لائے گی. اور ایک دفعہ نہیں پڑھنا ہے, کم سے کم 10 مرتبہ تمہیں یہ سورہ پڑھنا ہے. تم سورہ کوثر پڑھو نہ پڑھو, ان انزلنا پڑھو نہ پڑھو, توحید سورہ پڑھو نہ پڑھو, قل یا الکافرون پڑھو نہ پڑھو, سورہ منافقون پڑھو نہ پڑھو, خدا وہ نہیں واجب قرار دیا. پڑھو بہت اچھی بات ہے, وہ بھی قرآن ہے, لیکن جو سارا قرآن سورہ حمد کے اندر ہے, لہذا کا سورہ حمد تمہیں بہت پڑھنا ہے. کہا خدا نے اس طرح سے اہتمام کیا, کہا دیکھو میں وہ بند خالق ہوں تمہارا کہ جب اپنی مخلوق سے کلام کرنا چاہے تو اس کی ابتدا میں نے بائے بسم اللہ کے ذریعے کی ہے, کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. یعنی خالق نے یہ بائے بسم اللہ ہمارے لیے رکھی کہ دیکھو میں نے جب چاہا مخلوق سے کلام کرنا تو بائے بسم اللہ کے ذریعے کلام کیا ہے, لیکن کیونکہ یہ عالم حقیقی نہیں ہے, یہ عالم حقیقت میں وجود نہیں رکھتا ہے, اس کی زیادہ مادی وجود ہے, یہ کوئی حقیقی وجود نہیں ہے, حقیقتیں ساری خدا کے پاس محفوظ ہیں. کہا جہاں پر خدا نے کلام کیا تو وہ علی ابن ابی طالب کے ظہور کے, علی ابن طالب کے وجود کے ذریعے, یعنی اس نقطے کے ذریعے کلام کیا جو نقطہ علی ابن ابی طالب ہے. یعنی تا قیامت خدا مخلوق سے جو کلام کر رہا ہے وہ اس طرح سے کر رہا ہے کہ نام علی وحی کے ذریعے قرآن کی ابتدا کر رہا ہے اور تمام مخلوق کو خطاب قرار دے رہا ہے. کہا لیکن جب یہ نقطہ عالم حقیقت میں گیا اور خدا نے یہ کہا کہ میں بار بسم اللہ کی تمہیں حقیقت دکھا دوں تو پیغمبر سے کہا اے نبی آپ کو معراج پر آنا ہوگا, وہاں میں بتاؤں گا کہ میں کس کے لہجے میں گفتگو کرتا ہوں. علی کو ہے کہ مقام معراج پر بلا کر اللہ نے اپنے نبی سے جب خطاب کیا تو لہجے علی کو اختیار
ہوئے.
سلام وہ ہیں کہ جب عام مخلوق سے ہے تو وہ چھپا کر کلام کیا جا رہا ہے, جانتے دشمن علی بہت موجود ہیں.
کیا کہ
لہٰذا خدا نے وجود علی کو بائے نقطہ میں اور بات لی کہا بھی جاتا ہے کہ اگر زوئے سے نقطہ ہٹا دیں تو توئے بن جاتی ہے, شین سے نقطے ہٹا دیں تو سین بن جاتے ہیں, لیکن اگر انسان با سے نقطہ ہٹا دے تو با کچھ بھی نہیں بنتا. یعنی نقطۂ با جو با کا جو وجود ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ اس کے نقطے کی بنا پر ہے, اس کے جو سارے معنی ہیں وہ اس کے نقطے کی بنا پر ہے. انشاءاللہ یا کا نام تو یا کہ نسین میں انشاءاللہ تفسیر ہوگی, کیونکہ با استعانت ہے. یہاں پر کون مجسم استعانت خدا ہے, کون مظہر اسم استعانت خدا, انشاءاللہ بعد میں گفتگو کی. آج بس ادھر تک, یعنی اللہ نے جب عام مخلوق سے کلام کیا تو چھپا کر بائے بسم اللہ کے ذریعے کیا, لیکن اپنے نبی کو بلا کر کلام کیا تو خود لہجے علی میں کلام کے محترم. یہ وہ تفاسیر ہیں جو اہل بیت عصمت و طہارت کی طرف سے آئیں, اور قرآن یقیناً مولا علی کے خود اور دیگر آئینہ اتھار کہے کہ ہم قرآن میں موجود جتنی آیات ہیں, کیونکہ میں ایک آیت اللہ بہجت کا جملہ نہیں گزرتا ہوں. کسی نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا, 20 سال جو مرحوم ہوئے اور بہت عارف باللہ تھے, ان سے پوچھا کسی نے کہ ہم اہل بیت کے سلسلے میں کیا کہہ سکتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ تم جہاں تک تصور کرو گے اور جتنا تم تصور کرو گے اور اس کے مطابق تم بولو گے. کہیں جتنا تم تصور کرو گے, بس یوں سوچ لو جتنا تم تصور کرو گے اہل بیت اس سے زیادہ, تم اس تک حقیقت کا تصور بھی نہیں کر سکتے, اس مقام کو تم درک بھی نہیں کر سکتے. اس مقام کی آخری حد کا نام مخلوق ہے, یعنی مخلوق وہ جو خالق کے دائرے میں داخل نہ ہو. یعنی خالق کے بعد بعظمت ترین اگر مخلوق کائنات میں ہے تو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام. آل رسول اتنی زحمات, آل رسول نے اتنی زحمات کی اور ان کے اتنے فضائل, اتنے منافع. ان فضائل کی بنا پہ تو حسد تھا. جناب یوسف کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے فضائل اور آپ کے اخلاق, آپ کے مکارم اخلاق کی وجہ سے آپ کے بھائیوں کا حسد ہو گیا. لہذا یہ وہ تھے کہ جن کو علی علیہ السلام سے حسد تھا کہ علی علیہ السلام کو خدا کے رسول نے کتنی فضیلتیں دے دی, کتنے مناقب بیان کیے گئے. یعنی امیر المومنین سے زیادہ کائنات میں کسی کے مناقب نہیں, کیونکہ امیر المومنین کو میزان قرار دیا.
سبحان اللہ.
امیر المومنین کیوں کہ میزان ہے؟ علی علیہ السلام کو جو صحیح سے مان لیتا ہے, بھی کر کے نہیں مانتا. اگر کوئی کہ علی کو بھی مانتے ہیں, وہ بھی والا ماننا نہیں ہوتا, علی کو ماننا ہوتا ہے. اگر صحیح طرح سے کوئی علی کو تسلیم کر لیتا یقیناً مذہب حق کو اختیار کر لیتا. اگر علی کو نہیں اختیار کرتا وہ کبھی بھی مذہب حق تک نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ مذہب حق کا پیغمبر اسلام نے یہی کہا تھا, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. نہ حق علی سے جدا ہے, نہ علی حق سے جدا ہے. اگر کسی کو حق چاہیے تو اسے در علی پر آنا ہوگا. اگر در علی سے جدا ہے تو کتنے ہی انسان عبادت کر لے, کتنی وہ ریاضت کر لے, کتنے مقام پر پہنچ جائے, کوئی بھی اس کو عبادت فائدہ نہیں دے گی بغیر علی کی ولایت. کیونکہ ولایت علی تمام اعمال کا میزان ہے, اور اللہ نے انہی کی محبت کو, انہی کی ولایت کو میزان قرار دیا گیا. ورنہ نمازیں تو اور بھی پڑھتے ہیں, روزے تو اور بھی رکھتے ہیں, خدا نے کیوں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودتہ و قربا. یعنی سارا دن میں کرس کیا تھا کہ سارا دن تمہاری نماز ایک طرف, تمہارا روزہ ایک طرف, تمہارا حج ایک طرف, تمہاری زکات ایک طرف, سب کچھ ایک طرف, لیکن اہل بیت کی محبت ایک طرف.
حیدری
نعرہ سروا اللہ اکبر.
انشاءاللہ اس آیت میں بعد میں تفصیل سے بیان کروں گا, لیکن اذان محترم اہل بیت کے مقام منزل کو سمجھنے کے باوجود اہل بیت پہ وہ ظلم کیے گئے. اہل بیت پہ اگر فضائل میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے تو مسائل میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں. مسائل بھی ان پر اس طرح سے ڈھائے گئے کہ دنیا نے اس بری طرح سے ان پہ ظلم کیا کہ آج بھی انسانیت روتی ہے کہ کس طرح سے آج میرا جی چاہتا ہے کہ ان بچوں کی مصیبت پڑھوں جن بچوں پہ شہادت کے وقت نہ ان کا باپ ان کے پاس تھا نہ ان کی ماں کے پاس, وہ عالم غربت میں شہید کیے گئے. اور ان شہداء کے لیے روایتوں میں یہ ملتا ہے ان کا نام ہے محمد اور ابراہیم, یعنی طفلان مسلم. یہ وہ دو شہید ہیں عزیزان محترم کہ جن کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی بے اولاد ہو اور خدا کی بارگاہ میں ان دو بچوں کا واسطہ دے تو خدا اسے صاحب اولاد بنا دے. اس لیے جو بھی اگر بے اولاد ہو تو خدا کی بارگاہ میں توسل کرے, وسیلہ قرار دے. ان کی ماں وہ تھی جو اپنے بچوں پہ ماتم نہ کر سکی, ان کی ماں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے بچے کب شہید کر دیے گئے. اعزان محترم یہ طفلان مسلم وہ ہیں کہ یہ مشکور کے قید خانے میں, مشکور کا قید خانہ ہے. ایک مرتبہ مشکور کے دونوں بھائی بیٹھتے, روزانہ کھانا دیا جاتا, ایک روٹی دی جاتی تھی دونوں بھائی, ایک روٹی ایک بھائی کو ایک روٹی ایک بھائی, پورے دن میں ظالم کی طرف سے ایک روٹی آتی تھی. جب جناب مسلم کی شہادت ہوگی ان کو قید کر لیا گیا. اب جب روٹی آتی تھی بھائی بھائی نے کہا, ان کا نام محمد تھا, بھائی سے کہا کہ بھائی ہمیں دن میں ایک روٹی ملتی ہے, یہ آل محمد کی تربیت ہے. کیا دن میں تو ہمیں ایک روٹی ملتی ہے, کیوں نہ ہم روزہ رکھ لیا کریں, اچھا ہے, پھر ہماری عبادت بھی شمار ہوگی, کھانا تو راتی کو ملتا ہے, لہٰذا روٹی ہوا. روزانہ وہ روٹی رکھتا تھا. ایک دن مشکور آیا, دیکھا دیکھا روٹی رکھی ہوئی ہے, دونوں بھائیوں نے کھانا نہیں کھایا بلکہ گلے لگ کے رو رہے ہیں. ایک مرتبہ مشکور اندر آتا ہے, کہتا ہے بچوں کے لوگ روز تو کھانا کھا لیتے تھے, آج کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ بھائی نے کہا کہ آج میرے بھائی نے ماں کو خواب میں دیکھا ہے, اس کو ماں سے یاد آتی ہے, اگر ہو سکے ہمیں کسی طرح سے مدینے پہنچا دو تاکہ ہم اپنی ماں تک پہنچ جائیں. ایک مرتبہ بھائی کہتے ہیں بھیا اگر ہو سکے تو آج مشکور کو اپنی حقیقت بتا دو, ایک سال سے ہم قید ہیں, اس کو بتا دو شاید ہی ہماری کچھ مدد کر سکے. بچوں نے بڑی ہمت کر کے, آل محمد کے دشمن ہیں یہاں پر, لیکن بڑی ہمت کر کے کہا اے مشکور تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ کہا میں نہیں جانتا. کہا لیکن مدینے لے جاتا تعلق ہے. کہا پیغمبر کا کو جانتے ہو؟ کہا میں پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہوں. کہا اگر پیغمبر کو تو جانتا ہے, پیغمبر کے بھائی علی کو جانتا ہے؟ کہا علی میرا امام ہے, میں علی کو کیوں نہیں جانتا؟ میرا امام ہے, اس کو تو میں مانتا ہوں. کہا اگر تو علی کو مانتا ہے اور علی کو جانتا ہے تو پھر علی کے بھائی عقیل کو بھی جانتا ہوگا. کہا یقیناً علی کے بھائی عقیل کو بھی جانتا ہوں. اور کہا اگر عقیل کو جانتے ہو تو پھر تم مسلم ابن عقیل کو جانتے ہوگے. بس یہ کہنا تھا مشکور نے سر جھکا کے کہا. کہا مسلم ابن عقیل کو بھی جانتا ہوں, بڑی بے دردی سے اسے شہید کیا گیا, میں مسلم کا خادم ہوں. ایک مرتبہ بچوں نے کہا مشکور اگر تم مسلم کو مانتا ہے تو ہم یہ دیوان مسلم ہیں, ہم وہ بچے جو یتیم ہو گئے, ہم مسلم کے فرزند ہیں. بس اتنا سننا تھا مشکور نے ہاتھوں کو ان کے قدموں پہ رکھ کے کہا کہ آپ آل رسول ہیں, آپ خاندان رسول ہیں, آپ خاندان بنی ہاشم ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سے نہ ظلم تو نہیں کیا, میں تو مامور تھا, میں تو مجبور تھا, لیکن میں نے اپنی طرف سے آپ پر ظلم نہیں کیا. ہاں اتنی اپنی غلطی کا اضالہ کرنا چاہوں گا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ رات کی تاریکی میں آپ لوگ نکل جائیں, دن میں تو پکڑ لیا جائے گا. میں زندان سے باہر نہیں جا سکتا, میں عیش کا انتظام نہیں کر سکتا, لیکن ہاں اتنا ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ نکل جائیں. دونوں بچوں کے لیے قفل کھولا جاتا ہے, تالا کھول کے دونوں بچے رات کو نکل جاتے ہیں. دونوں اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ رات بھر کوفے کی گلیوں میں گھومتے ہیں, انہیں مدینے کا راستہ نہیں ملتا. جب صبح ہو جاتی ہے تو دیکھتے ہم ابھی بھی کوفے میں ہیں, تو ایک مرتبہ درخت میں چڑھ کے چھپ جاتے ہیں. وہاں پر دریا جو فراد بہ رہا تھا
فرات کے کنارے کوئی بیوی آتی ہے اور پانی بھرنا چاہتی ہے، جیسے ہی وہ پانی کے لیے جھکی اس نے پانی میں دیکھا کہ درخت میں دو پیشاب ہیں، تو چاند کی صورتیں ہیں جو چمک رہی ہیں، ایک مرتبہ درخت کی طرف دیکھا کہ بچوں چہرے سے یتیم لگتے ہو، چہرے سے غریب لگتے ہو، چہرے سے ہمارا پتن لگتے ہو، بچوں نیچے آ جاؤ، کون ہو تم لوگ؟ کہا نہیں اپنا نام نہیں بتائیں گے، اس لیے اگر ہم نے نام بتایا تو تم ہم پہ ظلم کرو گی، ہم نے جس کو نام بتایا اس نے ہم پر ظلم کیا تھا، ہم نام نہ بتائیں گے۔ بچوں سے اس نے وعدہ کیا، کہا نہیں دیکھو میری مالکت بہت اچھی ہے، وہ خدا ترس ہے، وہ خدا کی ماننے والی ہے، تمہارا جو بھی نام ہے تم چلو۔ یہ بچوں کو لے کے جاتی ہے اس مومنہ کے پاس، اور مومنہ پوچھتی ہے، کہتی کون ہو؟ کہتے ہیں ہم سے فلاں مسلم ہے، ہم یہ بیمار مسلم ہے۔ وہ اپنا سر پیٹ کے کہتی ہے، ارے بچوں تم لوگ اپنا زید خانے میں تھے، آج خدا نے نصیب کیا کہ تم لوگ ہمارے گھر آ گئے ہو۔ کہا لیکن میرا شوہر بڑا خبیث ہے، حارث بڑا خبیث ہے، وہ دشمنان محمد والے محمد ہے، میں تم لوگوں کو پناہ دیتی ہوں، میں تمہیں لباس دیتی ہوں، میں تمہیں غذا دیتی ہوں۔ بچوں کو غذا دی گئی، بچوں کو لباس دیا گیا، بچوں سے کہا جا کے بچوں جاؤ نہا لو۔ ایک بھائی گیا تو نہا لیا، دوسرا بھائی کہتا ہے اے مومنہ مجھے نہانا بھی نہیں آتا، میں سبھی کم چنوں میری ماں نہلاتی تھی، آج تک خود نہیں نہایا، پھر وہ کنیز نہلاتی ہے بھائی کو۔ بچوں کو کپڑے پہنائے گئے، کھانا کھلایا گیا، اس کے بعد والدہ کہتی ہے بچوں دیکھو تم لوگ اس لائق تو نہیں ہو کہ میں کسی کوٹھری میں بند کروں، لیکن میں کیا کروں، میرا شوہر دشمن علی ہے، دشمن آل رسول ہے، اگر اس کی نظر پڑ گئی تو وہ تم لوگوں کو قتل کر دے گا، لہٰذا میں چھپانا چاہتی ہوں۔ بچوں کو چھپا دیا گیا۔ عزیز و رات کا وقت تھا کہ ایک بھائی نے خواب دیکھا، دوسرے بھائی کو اٹھایا، اٹھا کر کہا بھیا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا بھائی تو نے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے، میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ سر پہ امامہ نہیں تھا اور بابا مسلم کو گلے سے لگا کے پوچھ رہے تھے میرا بیٹا مسلم تمہارے فرزند کہاں ہے، تمہارا لطف جگر کہاں ہے؟ تو بابا نے جواب دیا تھا ارے میرے بچے اب آنے والے ہیں، مطلب وہ آنے ہی جاتے ہیں۔ تو بھائی نے کہا میں سمجھ گیا یہی خواب میں نے دیکھا ہے، یعنی اب ہمارا وقت آخر ہے، ہمیں اپنے بابا کے پاس جانا ہوگا۔ تو بھائی نے طرف کر کے بلائی بھیا تم نے وعدہ کیا تھا کیا میں ماں سے ملاؤ گے، ارے سال گزر گیا میں اپنی ماں سے نہ مل سکا، بچے کو ماں یاد آئی، بچے نے گریا شروع کیا، یہاں گریا شروع ہوا، وہ ابلیس نے سوتے ہوئے فتنے کو جگایا۔ عزیز و حارث کی آنکھ کھل گئی، پوچھا یہ کون ہے، کوٹری سے بچوں کو اس طرح سے نکالا کہ زلفوں کو کھینچتا ہوا باہر لایا، اور کہا میں سارے کوپے میں ڈھونڈ رہا تھا، تم میرے گھر میں چھپے بیٹھے تھے۔ بس عزیز و بچوں نے کہا ہمیں معاف کر دو، ہمیں مدینے جانا ہے، میرا بھائی ماں کے لیے تڑپ رہا ہے۔ لیکن اس نے اپنی تو ایک نہ سنی، مومنہ نے بہت ہاتھ جوڑے، بہت اس سے معذرت کی، لیکن اس نے مومنہ کی بات نہ سنی، بلکہ اس کو دھکیلتا ہوا گھر سے بچوں کو لے کے چلا گیا۔ اور فرات کے پاس جب پہنچا تو فرات کے پاس جا کے بچوں سے کہا دیکھو اگر کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو، آل رسول کا گھرانہ تھا، کہا آخری خواہش یہ ہے کہ ہم چار چار رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اچھا جاؤ نماز پڑھ لو۔ فرات جا کے انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے دونوں بچوں نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ظالم کہتا اپنے غلام سے، کہتا جاؤ ان کے سر قلم کر دو، ان کے سر کے جو ہے قیمت لگائی گئی ہے۔ جب غلام آتا ہے تو غلام سے کہتے غلام تو حبشی لگتا ہے، بلال حبشی کے گھرانے سے لگتا ہے، تو بلال حبشی کے گھرانے کا ہے۔ غلام کہتا ہے ہاں، کہ تو آل رسول کو نہیں جانتا، ہم بھی خانواد رسول ہے ہم بھی بنی ہاشم میں سے, تیری غیرت کو کیا ہو گیا تو آج آلے رسول پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, خاندان رسول پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. ایک مرتبہ اسے شرم آئی, حیا آئی, کا میں ان پر غلط نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے بلجت بلال جو تھے انہوں نے رسول کی خدمت کی ہے, میں آلے رسول پر ظلم نہیں کر سکتا. غلام پیچھے ہٹ گیا, حارث خود بڑھتا ہے اور تلوار کھینچ کے بھائی سے پوچھتا ہے بھائیوں سے تم میں سے جو چاہتا ہے وہ پہلے آ جائے اس کو میں قتل کر دوں گا. بڑا بھائی آگے بڑھتا ہے کہتا ہے پہلے میری گردن اڑا دو, تو چھوٹا بھائی کہتا ہے نہیں بھیا یہ ممکن نہیں ہے, اگر تم میں شہید ہو گئے تو میں دیکھ نہ سکوں گا, پہلے تم میری گردن اڑا دو. عزیزو بھائیوں میں اس مسئلے بحث ہو گئی کہ ایک بھائی کہتا تھا پہلے مجھے شہید کرو, دوسرا کہتا نہیں پہلے مجھے شہید کرو. اس طرح یہ نظر آیا اہل تاریخ نے نہیں لکھا کہ کس بھائی کو پہلے شہید کیا گیا, اور تاریخ نے یہ ضرور لکھا کہ ان میں محبت اتنی تھی جب ایک بھائی کو قتل کیا گیا اور اس کے جسد کو فرات میں ڈالا گیا تو وہ آپ کے اوپر ٹھہرا رہا جب تک دوسرے بھائی کو شہید نہ ہو گیا, دوسرے بھائی کا سر قتل ہوا اور جسد کو پانی میں ڈالا گیا, دونوں جسد بغل گیر ہوئے اور فرات کے مخالف چلے. جب اہل کوفہ نے دیکھا کہ یہ تو فرات کے مخالف بہ گئے, کہا یہ اولیاء خدا ہے, ان کا مدار بنایا گیا. لیکن عزیزان معذرہ مصیبت اس بات کی ہے کہ جب ان کی ماں کربلا سے کوفہ آئی تھی اور کوفے کے در پر کسی نے سلام کیا, السلام علیکم یا اہل بیت النبوت پر سلام ہو, تو بیویاں پریشان ہو کے پوچھنے لگی یہ ہم پر عالم غربت میں کس نے سلام کیا. ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا یہ چچا مسلم کا کٹا سر ہے جو ہم پر سلام کرتا ہے, بس مسلم کا نام سننا تھا کہ بیوہ مسلم تڑپ گئی. ایک مرتبہ کٹے سب کے پیچھے آئی, کیا مسلم خدا نے تجھے چار پر سر دیے تھے, ارے دو تو کربلا میں سلا کے آئی ہوں. اے مسلم میرے دو بچے کہاں ہیں جو میں نے تمہارے حوالے کیے تھے, زمانہ کل سے خالی ہے, میری ماں کی آنکھوں ان بچوں کے لیے تڑپ رہی ہے. خدا ہماری کلی عبادت کو قبول کر.